نقشے کو دیکھو، غسان، شربل، الحیات، برطانیہ۔
ایک عرب سیاستدان نے یہ بات کئی بار کہی ہے کہ اسرائیل اپنی تشکیل سے لے کر آج تک اتنی اچھی صورتحال میں کبھی نہیں تھا جس صورتحال میں وہ آج ہے۔ نتن یاہو کے دور اقتدار میں اسرائیل کو اہم کامیابیاں ملیں، وہ بھی ایک بھی فوجی کا نقصان اٹھائے بغیر۔ جس طرح ان دنوں اسرائیل کو اپنے خلاف خطرات کے دور ہونے کا احساس ہو رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ عرب سیاستداں کا کہنا ہے کہ گویا ہم اپنے اس دشمن کو بھول ہی گئے ہیں جس کے خلاف پیکار کے لیے ہم کئی دہائیوں سے خود کو آمادہ کرتے رہے ہیں۔ میں نقشے کو دیکھتا ہوں تو عراقی فوج الانبار میں آپریشن کر رہی ہے، علاقے کے سنی عوام اسے شیعہ فوج تصور کرنے لگے ہیں، جس کا فائدہ دہشت گرد تنظیمیں اٹھا رہی ہیں اور ان علاقوں میں دوبارہ لوٹ جاتی ہیں جہاں سے فوج انہیں بے دخل کرتی ہے۔ اگر اتحاد کمزور نہ ہوتا تو القاعدہ کو پاؤں جمانے کا موقع نہ ملتا۔ شام کو دیکھیے تو وہاں وہ کیمیائی ہتھیار حوالے کیے جا رہے ہیں جن سے صہیونی حکومت کو خوف لاحق رہتا تھا۔ شام کی فوج خانہ جنگی میں بری طرح الجھی ہوئی ہے۔
لبنانی فوج سے اب اسرائیل کو کوئی تشویش نہیں ہے، کیونکہ لبنانی فوج داخلی مسائل اور وقتاً فوقتاً ہونے والے دھماکوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑیوں کو روکا جائے اور خود کش حملوں کو بر وقت ناکام بنایا جائے۔ حزب اللہ لبنان بھی شام کی جنگ میں شامل ہے۔ حماس کی بہت بری حالت ہے۔ حماس نے شام کی حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے اس ملک سے باہر نکل جانے کو ترجیح دی۔ اس کا خیال تھا کہ اخوان المسلمین کی قیادت والا مصر اس کے لیے اچھا نعم البدل ثابت ہوگا، لیکن پہلے تو اس نے دمشق کو گنوایا اور وہاں مشکوک اور مورد الزام تنظیم قرار پائی، اور اب اس کی وہی حالت قاہرہ میں بھی ہے۔ مصری فوج کو دیکھا جائے تو اس نے خود کو کمزور ہونے سے بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن آج وہ صحرائے سینا اور دیگر علاقوں میں جنگ میں مصروف ہے۔ ملک میں امن و استحکام قائم کرنے کے لیے جاری یہ لڑائی بہت طویل اور بہت مہنگی ہوگی۔ تابا کے علاقے میں ہونے والا دھماکہ اس مارکے کی دشواری اور سختی کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ مصر کو ایسے منصوبے کی سخت ضرورت ہے جو اس کی معیشت کو پٹری پر لائے، اور امن قائم کرنے کے لیے اہم اقدامات کی ضرورت ہے جس کے لیے برسوں کا وقت درکار ہے۔ یہ سوچنا بھی درست نہیں ہوگا کہ روس مصری فوج کی ایسی عسکری مدد کرے گا کہ اس کی طاقت اسرائیلی فوج کے برابر پہنچ جائے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ مصر کے لیے لیبیا کی سرحد اسرائیل کی سرحد سے زیادہ خطرناک ہو جانے کا اندیشہ ہے۔
نقشے کو غور سے دیکھیے تو بہت سے عرب ممالک میں شیعہ سنی اختلاف ہے۔ کہیں انتہا پسند اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوششیں ہیں، اور یہ سارے حالات اسرائیل کی حکومت کے لیے بڑے سازگار ہیں، جن میں وہ خود کو یہودی حکومت کے طور پر تسلیم کروانے کی کوششیں تیز کر رہی ہے۔ منظر بہت دردناک ہے۔ اسرائیل بہترین حالات میں ہے۔ کامیابیاں بغیر کسی محنت کے اسے مل رہی ہیں۔ عرب حکومتیں لڑ رہی ہیں، ان کا جانی و مالی نقصان بڑھ رہا ہے، اور اسرائیل فلسطینی سرزمین پر یہودی بستیوں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ علاقے کے لوگ بار بار یہی سن رہے ہیں کہ جان کیری آئے، جان کیری گئے۔ سیاحتی جہاد، نیوز ویک، امریکہ۔
گزشتہ دنوں ٹمبلر ویب سائٹ پر ایک تصویر شائع ہوئی جس میں ایک ہنستا ہوا نوجوان اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا نام چیک کلیئر بتایا گیا ہے، جس کا خیال ہے کہ جہاد بہترین سیاحت ہے۔ چیک کلیئر کا شمار دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے ان 1700 یورپی جنگجوؤں میں ہے جو اس وقت شام میں سرگرم ہیں۔ اس شخص کے مطابق ایسے مواقع زندگی میں صرف ایک بار ہاتھ لگتے ہیں۔ چیک کلیئر ہر روز سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی تفریحی مہم کو دوستوں کے لیے پیش کرتا ہے اور داد بھی لیتا ہے۔ یہ ہے آج کی نام نہاد جہاد کی حقیقت، جس میں جوابی کارروائی اصول کے مطابق نہیں بلکہ صورتحال کے مطابق ہوتی ہے۔ آج شام میں چیک کلیئر جیسے بہت سے افراد کمپیوٹر گیموں کی تفریحی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی قیمت شامی باشندے ادا کر رہے ہیں۔
شمالی شام میں جہاں دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے مقبوضہ علاقوں میں ایک طرف شریعت اسلامیہ کے نام پر تشدد اور انسانوں کا ذبح کرنا جاری ہے، تو دوسری طرف مغربی جنگجو عناصر مغرب میں اپنے ہم فکروں کو ٹویٹر کے ذریعے اپنے کارنامے بتا رہے ہیں۔ چیک کلیئر جیسے افراد اس ذریعے اپنی انا کو تسکین دینے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں وائس ڈاٹ کام ویب سائٹ کے ایک مقالہ نگار ہیریس روسی نوو نے شام میں سرگرم برطانوی جہادیوں کی وہ تصویریں شائع کی ہیں جن میں وہ ڈوبتے ہوئے سورج کے پس منظر میں اور ہالی ووڈ کے اداکاروں کے انداز میں ہاتھ میں اسلحے لیے ہوئے ہیں۔ روسی نوو نے ایسے فیس بک صفحات کا انکشاف کیا ہے جس میں نام نہاد جہادی شاندار بنگلوں میں سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں اور بہترین غذائیں کھا رہے ہیں۔ مقالہ نگار کے مطابق اسے ایک 5-star جہاد کا نام دیا جا سکتا ہے۔
شام میں سرگرم مغربی باشندوں کی اکثریت نے کبھی مسلح کارروائی قریب سے نہیں دیکھی تھی، لہذا ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ شام اور ترکی کی سرحدوں کے قریب ہی رہیں تاکہ اگر جھڑپوں میں شدت آئی تو فوراً ترکی کی جانب فرار ہو جائیں۔ یہ لوگ فخر کے ساتھ کلیشن کوف اسلحے لیے ہوئے مقبوضہ شہروں میں ٹہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا مقصد اپنی برتری کا لطف اٹھانا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے سامنے صرف بھوکے اور بیچارگی میں مبتلا عام شہری ہوتے ہیں۔ یہ مغربی جنگجو خود کو غیر ملکی قابض فوج کی طرح نہیں بلکہ ایک مسلمان کے طور پر دیکھتے ہیں جو اپنے فریضے پر عمل کر رہا ہے اور اسلامی دستورات نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن شامی عوام کا کچھ اور خیال ہے۔ ایک جہادی کا کہنا تھا کہ شامی باشندے ہمیں سلام کرنے سے گریز کرتے ہیں اور ہر چیز ہمیں مہنگی بیچتے ہیں۔ ان کے مرد کیمپوں میں زندگی گزارنے کو اسلحہ اٹھانے پر ترجیح دیتے ہیں۔ میں ان ناشکر شامیوں کے لیے یہاں نہیں آیا تھا۔ شام میں جہاد کے اختتام کے بعد میں کہیں اور جہاد جاری رکھوں گا۔ جہاد کا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ او آئی سی کے رکن ممالک کی بین الپارلیمانی یونین کی نویں کانفرنس کی افتتاحیہ تقریب کا ایک منظر۔
سوویت یونین کی فوج کے باقی بچے افراد نے افغانستان پر ریڈ آرمی کے قبضے کے خاتمے کی 25ویں سالگرہ منائی۔
شام سے اردن کی سرحد کی طرف فرار کے دوران اہل خانہ سے بچھڑ جانے والا 4 سالہ مروان تنہا اردن کی سرحد تک پہنچ گیا۔
کوالالمپور میں میانمار کے سفارت خانے کے سامنے ملیشیائی کارکنوں کا مظاہرہ، روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام روکے جانے کا مطالبہ۔
اقوام متحدہ کی ایک ٹیم کا انتباہ پھانسی اور ایزا رسانی جیسے معاملات میں شمالی کوریا کے سربراہ کو عالمی عدالت میں مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
شمال مغربی پاکستان میں تشدد کے واقعات کی تازہ رپورٹ کے بعد طالبان کے ساتھ اسلام آباد حکومت کے مذاکرات مشکلات سے دوچار۔
جنوبی سوڈان کے بے گھر افراد ریڈ کراس کی طرف سے تقسیم کی جانے والی امدادی اشیاء حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔
کیف سیاسی بحران کا مرکز اور یہ فنکار شخص۔
علاقائی خدشات اردو ڈان پاکستان۔
یہ وہ وقت ہے کہ جب ترکی میں منعقدہ سہ فریقی سربراہی اجلاس میں دنیا کے مختلف حصوں کی دلچسپی پیدا ہو چکی اور اس کے نتیجے میں پاک افغان تعلقات میں بڑی یا کم از کم کسی چھوٹی پیش رفت کی توقع ضرور ہے۔ وہ زمانے تو بہت پہلے گزر چکے، یہاں ایک چھوٹا نمونہ پیش نظر ہے کہ انقرہ میں سہ فریقی سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے ہر رہنما کے آگے رکھی پلیٹ میں کیا کچھ رکھا تھا۔ افغان رہنما کے لیے اہم صدارتی انتخابات کی راہ جہاں کوئی رہنما نمایاں نہیں اور معاملات ممکنہ طور پر موسم گرما کے آخر تک کھینچ سکتے ہیں۔ صدر کرزئی کی میراث کی حفاظت اور بعد از انتخابات کے اثرات اور پھر سن 2014 کے بعد امریکہ کے ساتھ ایسے معاہدے کی حتمی شکل جس کے تحت کچھ غیر ملکی فوجی دستے افغانستان میں موجود رہ سکیں گے۔
پاکستانی قیادت کے لیے داخلی سطح پر اسلامی شدت پسندوں کی پرتشدد باغیانہ کارروائیوں کا خاتمہ، جس نے ریاست کی کلائی مروڑ دی اور وہ تشدد کے سلسلے کا خاتمہ کرنے کے لیے حل کی تلاش میں ہے، چاہے وہ قلیل المدت ہی کیوں نہ ہو۔ ترک قیادت کے لیے اپنے دروازے پر کھڑے شامی بحران سے نمٹنا، مشرق وسطی میں دھندلائے عرب موسم بہار کے زیادہ خطرناک اور ضرر رساں اثرات، اور ممکنہ طور پر اعلی سطح پر اختیارات کا انتظام، جد و جہد میں مصروف وزیر اعظم جنہیں شاید توقع ہے کہ وہ براہ راست پہلی بار ترکی کے منتخب صدر بن کر وسیع اختیارات حاصل کر پائیں گے، لہذا ایسے میں کیا یہ پاک افغان تعلقات میں مرکزی نوعیت کے حامل دو تحفظات، افغان طالبان سے مصالحت اور سرحد کے آر پار دونوں جانب سے باغیانہ تحریک کے خاتمے کو چھوڑ دیتا ہے؟ پہلی نظر میں تو ان دونوں اہم معاملات پر زیادہ پیش رفت دکھائی نہیں دیتی، لیکن پھر بھی انقرہ سربراہی کانفرنس میں دو ایسے شرکا تھے جو لو پروفائل رہے، آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام۔ ان دونوں جنرلوں کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے گرما گرم گفتگو اور ممکنہ طور پر سودے بازی ہو چکی۔ کم از کم بین السرحد باغیانہ سرگرمیوں کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان پہلے کے مقابلے میں اب تعاون کی زیادہ گنجائش موجود ہے۔
افغانستان کی جانب سے پاکستان پر الزامات لگائے جاتے رہے ہیں، تاہم حالیہ برسوں، خاص طور پر گزشتہ برس کے دوران بڑھتی الزام تراشیوں سے ان کارروائیوں پر پریشانیوں کا اظہار ہوتا ہے جو پاک افغان سرحدی علاقوں سے متصل افغانستان کے متعدد علاقوں میں کی جاتی رہی ہیں۔ خطرہ افغانستان کی طرف سے ہے، کرائے کی لڑائی اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانے کے پرانے کھیل کا نیا انداز اب ان کے ہاتھوں کھیل سکتا ہے۔ خاص طور پر جناب کرزئی کا بڑھتا ہوا یہ عزم کہ ملک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ افغان مفادات کے تحفظ کے لیے سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ انقرہ میں سینئر پاکستانی فوجی قیادت کی موجودگی شاید سلامتی کی آخری حد تک جانے کا اشارہ ہے، جس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ مسائل کا حل تلاش کرنے کی خاطر کیوں نہ سفارتکاری کو ترجیح دی جائے۔ پھر تیسرے محاذ کی بازگشت، عالمی سہارا ہندوستان۔
بی جے پی کے پی ایم ان ویٹنگ نریندر مودی نے کانگریس پر حملہ آور ہوتے ہوتے اچانک اب تیسرے محاذ پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ مودی نے کہا کہ ہر بار انتخابات میں علاقائی پارٹیاں تیسرے محاذ کی بات کرتی ہیں، مگر انتخابات کے بعد کانگریس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس بار بھی 11 سیاسی جماعتیں تیسرے محاذ کی بات کر رہی ہیں، ان میں سے 8 کانگریس کی حلیف رہ چکی ہیں۔ یہ تھرڈ فرنٹ نہیں، کانگریس بچاؤ فرنٹ ہے۔ اب ان لوگوں کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ تیسرے محاذ پر مودی کا حملہ اچانک نہیں ہے، دراصل یہ مودی کی گھبراہٹ کا نتیجہ ہے۔ یوں تو تیسرا محاذ ابھی بنا بھی نہیں ہے اور انتخابات سے قبل بننے کے آثار بھی نہیں ہیں، جیسا کہ سی پی ایم لیڈر سیتارام یچوری بھی کہہ چکے ہیں۔ مودی کا مسئلہ تیسرے محاذ سے یہ نہیں کہ یہ تھرڈ فرنٹ نہیں ہے، کانگریس بچاؤ فرنٹ ہے۔ اگر یہ تھرڈ فرنٹ کانگریس بچاؤ فرنٹ ہی ہوتا تو این ڈی اے کا 24 جماعتوں کا پٹارا کیسے بنتا؟ آج بایاں محاذ اور سماجوادی پارٹی کو چھوڑ کر تیسرے فرنٹ کی حامی تمام جماعتیں تو ایک وقت میں این ڈی اے کی پالکی ڈھو رہی تھیں۔ تب مودی اور بی جے پی کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بی جے پی کی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ اکیلے نتیش اور ملائم ہی اگر ایک ہو جائیں تو مودی جی کی توقعات کا گھوڑا تو یو پی اور بہار میں ہی باندھ لیا جائے گا، باقی ملک کی بات تو چھوڑ دیجئے۔ دوسرے یہ کہ مودی کا مسئلہ اور بھیانک ہے۔
نظر دوڑائیے تو لوک سبھا کی 540 میں سے اتر پردیش، بہار، آندھرا پردیش، بنگال، تمل ناڈو، کیرالا، اڑیسہ جیسی ریاستوں کی تقریباً 250 سیٹوں پر تیسرے مورچے کی پارٹیاں ہی سیاسی جنگ میں نمایاں ہیں۔ یہاں بی جے پی کا تو اتا پتا ہی نہیں ہے، پھر مودی جی کا مشن 272 کہاں سے مکمل ہو رہا ہے؟ اتر پردیش میں بھی جملہ اگر مگر کے باوجود اصلی لڑائی سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کے درمیان ہی ہے۔ بی جے پی یہاں کوشش ضرور کر رہی ہے، لیکن اس کی یہ کوشش کسی بہتر نتیجے میں تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔
مظفر نگر فرقہ وارانہ تشدد کے بعد سماجوادی پارٹی کے تئیں اقلیتوں میں ناراضگی ضرور ہے، لیکن اس ناراضگی میں اقلیتیں اپنی آنکھیں نہیں پھوڑ لیں گی۔ یہ بات بھی سامنے آ ہی گئی ہے کہ مظفر نگر تشدد بی جے پی کی طرف سے اسپانسرڈ تھا، اور ایس پی حکومت ڈر ڈر کر قدم اٹھاتی رہی، جس کی وجہ سے سماجوادی پارٹی سے اقلیتیں ناراض ہوئیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ مسلمان مودی جی کی جے جے کار کرنے لگیں گے یا مایاوتی کے لیے آنکھیں بچھا دیں گے، جو مایاوتی آج تک مظفر نگر جانے تک کی زحمت نہیں اٹھا سکیں، اور جنہوں نے کھلے عام کہا تھا کہ ان کی پارٹی کو تو مسلمانوں نے شکست دی ہے۔ بہار میں بھی اہم لڑائی جنتا دل یو اور آر جے ڈی کے درمیان ہوگی، اس لیے تیسرے محاذ کی سرگرمی سے بھی مودی کا تلملانا بے سبب نہیں ہے۔ جیسے جیسے الیکشن نزدیک آئے گا ان کی تلملاہٹ میں بھی اضافہ ہی ہوگا۔ یہ تھرڈ فرنٹ بھلے ہی کانگریس بچاؤ فرنٹ نہ ہو، لیکن بی جے پی بھگاؤ فرنٹ ضرور ہے۔ اس لیے مودی جی کے نشانے پر یہ تھرڈ فرنٹ آیا ہے، کیونکہ 2014 کو مودی سے پاک ہندوستان بنانے میں یہ محاذ کارگر ہو سکتا ہے۔ حیران کرنے والی حقیقت، جاگرن، یاہو ہندوستان۔
لوک سبھا میں مرچ اسپرے کرنے والے کانگریسی رکن پارلیمنٹ لگڑا پتی راج گوپال کے بارے میں ملک تب تک کچھ خاص نہیں جانتا تھا جب تک انہوں نے کئی گھنٹوں کے لیے ٹی وی چینلوں پر اروند کیجریوال کو ہٹا کر قبضہ نہیں جما لیا۔ آج کل یہ اتنا نادر واقعہ ہے جتنا ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے بیرون ملک جیت کے لمحات۔ مجھے ان کے ساتھی تیلگو رکن پارلیمنٹ جگن موہن ریڈی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دی کہ ہم کس مصیبت میں گھرے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس بارے میں بھی متنبہ کرنے کا کام کیا کہ آندھرا پردیش کی سیاست سے لے کر کارپوریٹ دنیا تک بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ایک بڑی ساز باز کا اندیہ دیتا ہے۔ جگن نے اس معاملے میں ایک اور سازش کی جانب بھی اشارہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ کیا آپ ایک کانگریسی وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ پارٹی اعلیٰ کمان کی ہدایات کی اس طرح مخالفت کرے جیسا کہ کرن کمار ریڈی کر رہے ہیں؟ اس پارٹی کے ایئرپورٹ لاؤنج میں وزرائے اعلیٰ کو برخاست کرنے کے واقعات کے لیے جانا جاتا ہے۔ دوسرے، انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ راج گوپال کون ہیں۔ وہ وہی صنعت کار ہیں جن کی کمپنی کو کچھ عرصہ قبل ہی سرکاری مہربانیوں سے 9,000 کروڑ روپے کے قرضے کی راحت ملی۔ اتنا ہی نہیں، ان کے دیوالیہ کمپنیوں کو 3,500 کروڑ روپے کے نئے قرضے بھی مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس تلنگانہ کے معاملے میں دوہرا کھیل کھیل رہی ہے۔
آپ جگن سے ان کے ان خیالات پر جرح کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے لیے مرچ اسپرے کی شرمندگی کے ایک اور پہلو کو اجاگر کر دیا ہے، ایک ایسا پہلو جس کا دائرہ آندھرا پردیش کے باہر تک جاتا ہے۔ یہ کارپوریٹ انڈیا کے موجودہ بحران کی نشاندہی کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کی ویب سائٹ کے مطابق راج گوپال سب سے دولت مند لوک سبھا رکن ہیں، راج گوپال ایک خاص قسم کے کارپوریٹ گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں جو تیلگو انفراسٹرکچر صنعت سے وابستہ ہیں۔ راج گوپال کی صنعتی مہارت اس وقت رنگ لائی جب انہوں نے سابق مرکزی وزیر پی اوپیندرا کی بیٹی سے شادی کر لی۔ مرچ اسپرے اسکینڈل میں سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم سب کتنی جلدی سیاستدانوں کو برا بھلا کہنے میں جٹ گئے کہ انہوں نے ملک کو شرمسار کیا۔ کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی کہ جس شخص کو ہندوستانی پارلیمنٹ کی تاریخ میں سب سے شرمناک حرکت کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے وہ عام سیاسی رہنما نہیں ہے، اس کے بجائے وہ کارپوریٹ انڈیا کے ایک مشہور اور اس سے مدد پانے والے ستارے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ان کا اسٹاک پرائز محض 6.50 روپے ہے، وہ اپنی تجارت کو چلانے میں بھلے ہی زیادہ کامیاب نہ رہے ہوں لیکن سیاسی اور انتظامی معاملات پر وہ پورے اترے ہیں۔ سی آئی آئی، فقی، ایسو چیم جیسے کارپوریٹ گروپس کو اس غیر معمولی صلاحیت کو سلام کرنا چاہیے۔
زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ ان کی خاموشی برقرار رہے گی، وہ مشکلات کے لیے یو پی اے حکومت کو ذمہ دار قرار دیں گے اور مصیبتوں سے نمٹنے کی امید کی شکل میں نریندر مودی کی تعریف کر سکتے ہیں۔ وہ راہل گاندھی کے سامنے بھی اس کے لیے گڑ گڑا سکتے ہیں کہ غریب طبقے کی مدد اور ہمہ گیر ترقی کے لیے ان کی کوششوں کا کیا اثر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی حکومت کی پالیسیوں نے صنعتوں کو دیوالیہ کر دیا ہے۔ آج بڑی تعداد میں کمپنیاں کسی نہ کسی غیر قانونی معاملے کا سامنا کر رہی ہیں۔ سیاسی طبقہ اپنی دیکھ بھال اور اپنا بچاؤ کر لے گا، لیکن کارپوریٹ دنیا، اسے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی سماجی ذمہ داریوں پر خرچ بڑھا کر اپنی ساکھ بہتر نہیں کر سکتے۔